السلام علیکم، یہ کتاب شیو آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی دوسری فصل کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کا آغاز صفحہ نمبر 65 سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دوسرا سوال، عصمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ خداوند عالم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اور خدا تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ نیز فرماتا ہے، وما ینتک عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، سورہ نجم کی آیت نمبر 3، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو وحی ہوتی ہے وہی کہتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما اتکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7۔ جس چیز کا رسول حکم دیں اسے بجا لاؤ، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ ان آیات کی واضح دلالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت مطلقہ پر ہے، اور تم لوگ اہل سنت کہتے ہو کہ تبلیغ قرآن کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں تمام لوگوں کی طرح صحیح کام بھی کرتے تھے اور غلط بھی، اور متعدد واقعات و روایات سے اس پر استدلال کرتے ہو جیسا کہ تمہاری صحاح میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کے اس دعوے پر کون سی دلیل و حجت ہے کہ کتاب خدا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسک کافی ہے، جبکہ یہ سنت تمہارے نزدیک غیر محفوظ اور اس میں خطا کا امکان ہے؟ تمہارے معتقدات کے لحاظ سے کتاب خدا اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسک ضلالت و گمراہی سے محفوظ نہیں ہے، خصوصاً جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پورے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ وہ تفسیر کتاب خدا کے مخالف نہیں ہے؟ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت کی بنا پر احکام میں بہت جگہوں پر قرآن کی مخالفت کی ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، اس مخالفت کے سلسلے میں کوئی مثال ہے؟ اس نے کہا، قرآن کہتا ہے، الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہا ما آتا جلدا، سورہ نور کی آیت نمبر 2۔ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانی و زانیہ کو سنسار کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، زنائے محسنہ کرنے والے شادی شدہ کے لیے سنسار کا حکم دیا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور غیر شادی شدہ مرد و عورت کو کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، قرآن میں شادی شدہ غیر شادی شدہ نہیں ہے، خدا نے مخصوص طور پر نہیں بلکہ مطلق طور پر فرمایا ہے کہ زانی اور زانیہ۔ میں نے کہا، اس لحاظ سے تو قرآن میں ہر حکم مطلق ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کیا ہے، اور یہ قرآن کے مخالف ہے۔ تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر احکام میں قرآن کی مخالفت کی ہے۔ اس نے بوکھلا کے کہا، فقط قرآن معصوم ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی خود خدا نے ذمہ داری لی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کی شان میں قرآن فرماتا ہے، کل ما آنا الا بشری مسلکم، میں نے کہا، پھر تم صبح ظہر عصر اور مغرب عشاء کی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ قرآن نے بغیر وقت کے تخصیص کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے جواب دیا، قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اوقات بیان کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اوقات نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کیوں کرتے ہو، جبکہ زانی کے لیے سنسار کے حکم میں ان کی تردید کرتے ہو؟ موصوف نے مجھ سے بے نتیجہ اور متناقض فلسفے سے مطمئن کرنے کی انتھک کوشش کی، لیکن وہ اپنے مدعا پر کوئی عقلی و منطقی دلیل قائم نہ کر سکے۔ مثلاً ان کا یہ قول کہ نماز کے متعلق شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں ہر روز 5 مرتبہ نماز ادا کی ہے، لیکن रजम रंग संसार पर इत्मीनान करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक या दो मर्तबा अंजाम दिया होगा। इसी तरह इसका ये कहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त कोई गलती नहीं होती थी, जब खुदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पैगाम पहुँचाने का हुक्म देता था, लेकिन जब अपनी तरफ से कोई बात कहते थे तो वो मासूम नहीं थे। इसीलिए सहाबा आपसे हर एक बात में ये पूछते थे कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या खुदा का पैगाम है। बस अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि खुदा की तरफ से है तो सहाबा बगैर चूँ चरा कबूल कर लेते थे। अगर ये फरमाते कि मैं अपनी अक्ल से कह रहा हूँ तो इस वक्त सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस मुबाहसा करते और आपको नसीहत करते थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की राय को तस्लीम कर लेते थे, और कभी तो बाज़ सहाबा की राय की मवाफ़िकत और आपकी राय की मुखालिफत में कुरान नाजिल होता था, जैसा कि बदर के कैदियों के सिलसिले में हुआ। ऐसे वो भी बहुत से मशहूर वाक़यात हैं। मैंने भी इसे मुतमईन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेफ़ायदा साबित हुई, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात इसी से मुतमईन होते हैं कि इनकी साहा ऐसी रिवायात से भरी पड़ी हैं कि जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमत मखदूश होती है, आपको आम इंसानों से भी पस्त करार देती है। एक ज़हीन या फ़ौज के सिपा सालार से या सूफियों के शेख तरीक़त से भी कम रुतबा इंसान बनाकर पेश करती है। मैंने इस बात में मुबालिगा नहीं किया है कि वो आम लोग से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम रुतबा समझते हैं, क्योंकि जब हम अहले सुन्नत की साहा की बाज़ रिवायात का मुताला करते हैं तो इनसे वाज़ह तौर पर यही समझ में आता है कि अमूवियों की फ़िक्र इस अहद से आज तक मुसलमानों की अक़लों में कार फरमा है। जब हम इन अहादीस की गर्ज़ व गायत की तहकीक करेंगे तो एक हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, और वो ये कि अमूवियों ने अपने अहद हकूमत में मुसलमानों से हदीसें गढ़वाई हैं। सबसे ज़्यादा मुआविया इबन अबू सुफियान ने ये काम कराया। बनी उमैया एक रोज़ इस बात के मुतक़िद नहीं हुए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वो नबी बरहक हैं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जादूगर समझते थे कि जो लोगों पर गालिब आ गए थे, और करीब वो मुस्तज़फ़ लोगों के नाम पर अपनी हकूमत मजबूत कर ली थी। खसूसन ग़ुलामों ने इनकी दावत को कबूल किया और मदद की। बनी उमैया का यही गुमान था, और बाज़ जनों गुमान गुनाह होते हैं। जब हम तवारीख की कुतुब का मुताला करेंगे तो मुआविया और इसकी शख्सियत वाजह होगी, और ये बात भी आश्कार हो जाएगी कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या खसूसन हकूमत के ज़माने में क्या कारनामे थे। इस वक्त ये गुमान हकीकत में तब्दील हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि मुआविया कौन है, इसकी वल्दियत क्या है। अबू सुफियान इसकी माँ हिंदा वो तलीक बिन तलीक था कि जिसने जवानी को अपने बाप के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग और इनकी तबलीग के खात्मे के लिए लश्कर जमा करने में गुजारा था, लेकिन जब इनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब हो गए तो मौका गनीमत समझकर इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि दिल मुतमईन ना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शराफत और खल्क़े अजीम की बिना पर इन्हें माफ़ कर दिया और कह दिया कि तुम आज़ाद हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात के बाद अबू सुफियान फितना परदाजी और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने लगा। एक शब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और आपको अबू बकर की हुकूमत व खिलाफत के बारे में बरान गीख्ता करना चाहा और कहने लगा कि अम्वाल व अफ़्फ़ास से मैं हाजिर हूँ, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इसके इरादे को समझ गए और इसकी बातों को रद्द कर दिया। अबू सुफियान की तमाम उम्र इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी में गुजरी, यहाँ तक कि जब खिलाफत की बागडोर इसके चचाजात भाई उस्मान इब्ने अफ़ान के हाथों में आई तो इसने अपने कुफ्र व निफाक का खुलकर इजहार किया और कहा, ए बनी उमैया, خلافت کو گیند کی طرح نچاؤ. ابو سفیان قسم کھا کے کہتا ہے کہ جنت و جہنم کوئی چیز نہیں ہے. ابن اساکر نے اپنی تاریخ کی جلد 6 کے 407 پر انس سے روایت کی ہے کہ جس زمانے میں ابو سفیان کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو چکی تھی, عثمان کے پاس آیا اور کہا کہ یہاں کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, کوئی نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا کہ جاہلیت والا قانون جاری کرو اور ملک کو آسودگی میں بدلو اور عظیم عہدوں کو بنی امیہ میں تقسیم کر دو. ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ معاویہ کون ہے, ہم یہاں اس کے حالات کو قلم بند کر رہے ہیں, اور یہ کہ ان کی شام میں اپنی حکومت کے زمانے میں امت محمدی کے ساتھ کیا سلوک کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ جب معاویہ مسند خلافت پر جبرن متمکن ہوا تو اس نے قرآن و سنت کی حد تک کی شریعت کی حدود کو پس پشت ڈال دیا اور ایسے افعال کا مرتکب ہوا جن کے لکھنے سے قلم کے تقدس پر حروف آتا ہے اور بیان کرنے سے زبان کی عظمت جاتی ہے. ہم ان عیوب پر اپنے سنی بھائیوں کی خاطر پردہ ڈالتے ہیں کہ کیونکہ دل معاویہ کی محبت سے سرشار ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں, لیکن ہم معاویہ کے نفسیات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے عقیدے کو بیان کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. عقیدے کے سلسلے میں معاویہ بھی اپنے باپ دادا سے جدا نہیں ہے. اس نے ہندہ جگر گوارا کا دودھ پیا ہے کہ جو زنو فسق و فجور میں مشہور تھی, اسی طرح اسے اپنے باپ شیخ المنافقین سے میراث ملی تھی جس نے دل سے کبھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. جیسا کہ آپ نے باپ کی نفسیات کے بارے میں بیان کیا تھا کہ وہی آپ بیٹے کے لیے تصور کر لیجئے, لیکن معاویہ چلاکی اور نفاق میں اپنے باپ سے بھی آگے تھا. زبیر ابن بکار مطوف ابن مغیرہ نے ابن شعبہ سقفی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک روز میرے والد معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ سے گفتگو کر کے میرے پاس آئے اور معاویہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کی عقل اس حرکت سے بہت پریشان تھی جو انہوں نے معاویہ سے سرزد ہوتے دیکھی تھی, اور وہ یہ کہ جب ایک رات میرے والد واپس آئے تھے تو میں نے انہیں رنجیدہ پایا. تھوڑی دیر تو میں خاموش رہا اور خیال کیا کہ کوئی بات ہو گئی ہوگی, پھر میں نے کہا آپ کی رات میں آپ کو رنجیدہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا, بیٹے میں خبیص ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج معاویہ کے پاس کوئی نہیں تھا. میں نے معاویہ سے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ اپنی مراد کو پا گئے ہیں, اگر آپ عدل کا اظہار کریں, سخاوت سے کام لیں تو آپ کی عظمت و بزرگی میں اضافہ ہوگا, اور اگر اپنے بھائی بنی ہاشم کی خبر گیری کریں تو ان کے لیے صلح رحم ہوگا. قسم خدا کی آج ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے لیے باعث خوف ہو, اس سے آپ کو دائمی ثواب ملے گا اور آپ کا ذکر باقی رہے گا. معاویہ نے کہا افسوس صد افسوس, میں کس ذکر کی بقا کی امید کروں؟ بنی تمیم کے ایک شخص کے ہاتھ میں حکومت و خلافت آئی تو اس سے عدل سے کام لیا اور جو کچھ کرنا تھا کیا, جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا ذکر بھی ختم ہو گیا. ہاں, کوئی کہنے والا کبھی ابو بکر کو کہہ دیتا ہے, پھر بنی عدی کے ایک شخص کے ہاتھ میں زمام خلافت آئی تو اس نے اپنی سی کی اور 10 سال سخاوت کی. قسم خدا کی جیسے ہی وہ ہلاک ہوا ویسے ہی اس کا ذکر فنا ہو گیا, مگر یہ کہ کبھی کوئی عمر کے نام سے یاد کر لیتا ہے. پھر ہماری خاندان عثمان بن عفان خلافت کے مدار المہام بنے. اس کے بعد مستند خلافت پر وہ شخص جلوہ افروز ہوا کہ نسل میں جس کی برائی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اس نے جو کچھ کیا اور جو اس کے ساتھ ہوا, اور جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا ذکر اس کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا ذکر بھی ختم ہو گیا, لیکن بنی ہاشم کے فرد کا نام بآواز بلند ہر روز 5 مرتبہ لیا جاتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. بدبخت, اس کے ہوتے ہوئے کوئی سا عمل اور کون سا تذکرہ باقی رہے گا؟ قسم خدا کی قتال کے علاوہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. بدبخت کمینہ, خدا تجھے رسوا کرے, تو نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کی ٹھانی ہے, اور اس سلسلے میں بے شمار دولت خرچ کی ہے، لیکن تیری ساری تگودو بیکار ہو گئی، کیونکہ خدا تیری گھات میں سے ہے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، تم اس ذکر کو کبھی دفن نہیں کر سکتے جس کو رب العزت نے بلند کیا ہے۔ تم اپنی پوری کوشش اپنے ہم نواؤں کو جمع کرنے کے لیے بھی اس شمع کو نہیں بجھا سکتے جسے خدا نے روشن کیا ہے۔ خدا اپنے نور کو کامل اور تمہارے نفاق کو آشکار کر کے رہے گا۔ اگر تم مشرق و مغرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے تو بھی تمہاری ہلاکت کے ساتھ ساتھ تمہارا نام مٹ جائے گا، مگر یہ کہ کوئی ذاکر تمہارے ان سیاہ کارناموں کا تذکرہ کرے گا کہ جن کے ذریعے تم اسلام کو نابود کرنا چاہتے تھے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذریت ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کا ذکر صدیوں اور نسلوں کے بعد بھی باقی رہے گا، یہاں تک کہ خدا پورے کرہ عرض پر ان کی حکومت قائم کرے گا، اور جب بھی ذاکر آپ کا ذکر کرے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے گا۔ تمہاری اور بنی امیہ کی ناک گھسی جاتی رہے گی کہ انہوں نے تمہاری حکومت و خلافت کو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف مستحکم بنانے کی کوشش کی اور ان کے فضائل کو چھپانا چاہا، لیکن اگر ان کے فضائل پھیلتے گئے روز قیامت جب تم خدا سے ملاقات کرو گے اور تم پر غضبناک ہوگا کیونکہ تم نے اس کی شریعت میں تحریف کی، لہٰذا اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اور جب ہم ان کے خلاف خلف ناصرف یزید ابن معاویہ شراب خور فاسق و فاجر کو دیکھتے ہیں تو جس طرح ان سے ذلت و رسوائی شراب خوری زناکاری قمار بازی میراث میں ملی تھی، اسی طرح عقیدہ بھی معاویہ اور ابو سفیان سے میراث میں ملا تھا۔ اگر بیہودہ صفات اسے میراث میں اتنا ملے ہوتے تو معاویہ اسے اپنا جانشین نہ بناتا اور مسلمانوں پر مسلط نہ کرتا، اور سب اسے بخوبی جانتے تھے، جبکہ ان میں فقلائے صحابہ حسین علیہ السلام، ابن علی علیہ السلام، سید شباب و اہل جنہ ایسے افراد موجود تھے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ معاویہ نے اسلام اور مسلمانوں کی توہین میں اپنی تمام عمر اور حرام طریقوں سے حاصل کی ہوئی کافی دولت صرف کی تھی، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کس طرح مٹا دینا چاہتا تھا، لیکن جب وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تو وصی نبی حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکائی، اور اس وقت تک آپ سے لڑتا رہا جب تک جبرن بادشاہ نہ بن بیٹھا، بری باتوں کو رواج دیا، اپنی حکومت کے سارے عاملوں کو ممبروں سے ہر نماز کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت کرنے کے لیے لکھا۔ اصل میں معاویہ اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت کرنا چاہتا تھا، اور جب اس نے اپنی موت کو قریب دیکھا اور نامراد ناکام دنیا سے رخصت سفر بنتے دیکھا تو اپنے بیٹے یزید کو بلا کر امت کا حاکم بنا دیا، تاکہ اس کے اور اس کے باپ ابو سفیان کے ارادوں کو یزید پورا کرے، آگاہ ہو جائے وہ مقاصد اسلام کی نابودی اور جاہلیت کی بازگشت تھی۔ فاسق و فاجر یزید نے زمام خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے باپ کی ترغیب کے مطابق اپنے سرداروں کو اسلام کو نابود کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلا اقدام اس نے یہ کیا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کافر لشکر کے لیے مباح کر دیا۔ لشکر نے 3 روز کی مدت میں جو کچھ کیا، 10,000 بہترین صحابہ کو قتل کیا۔ اس بت پرست نے سید شباب اہل جنت رحانت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، حالانکہ وہ امت کے چاند تھے اور اہل بیت عصمت کی چادر چھین لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر خدا نے اسے جلد ہی جہنم واصل نہ کیا ہوتا تو یہ بدبخت و کمینہ مزید اسلام و مسلمانوں کے سر پر بلا لاتا۔ جس طرح ہم نے یزید کے باپ دادا کے عقیدے کا انکشاف کیا، اسی طرح اس بحث میں یزید کے عقیدے کا بھی انکشاف کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ہرا و بت وہ بدترین ثانیہ ہے جس میں ہزاروں کی تعداد مسلمان مرد و عورت قتل ہوئے اور ہزاروں باکردار لڑکیوں کا افزع ہوا ہے اور ہزاروں اسی لشکر کے سپاہیوں سے حاملہ ہوئی ہیں، اور اس درندگی کو دیکھ کر باقی لوگوں نے اس بات پر یزید کی بیعت کر لی کہ وہ یزید کے غلام ہیں، اور جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل کیا گیا۔ اور جب یزید کو اس شرمناک واقعے کی اطلاع دی گئی کہ جس کی مثال تاریخ میں پیش کرنے سے قاصر ہے، جس میں روا رکھے جانے والے مظالم کے سامنے مغلوں، تاتاریوں اور اسرائیلیوں کے جرائم مانند نظر آتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی شماتت کا اظہار کرتے ہوئے زبری کے وہ اشعار یاد پڑتا ہے جس نے جنگ کے عہد کے بعد پڑھے تھے، کاش بدر میں قتل ہونے والے بزرگ ہوتے تو آج تلوار کی باڑھ سے گھبرائے ہوئے خزرج کو دیکھتے اور خوشی سے اچھل پڑتے، پھر کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، یقیناً ہم نے بنی ہاشم کے سرماؤں کو قتل کیا اور یہ ہم نے بدر میں قتل ہونے والوں کا بدلہ لیا ہے، اگر میں اولاد احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام نہ لوں تو خزف سے نہیں ہوں، یہ تو بنی ہاشم کا بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی خبر آئی ہے، اور اس کا دادا ابو سفیان خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دشمن صاف لفظوں میں کہتا ہے اے بنی امیہ خلافت کو گیند کی طرح نہ چاؤ، ابو سفیان قسم کھا کے کہتا ہے کہ جنت و جہنم کچھ نہیں ہے، اور اس باب معاویہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا دشمن صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اس وقب جب مؤذن اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے کمبخت اس کے کون سا ذکر و عمل باقی ہے، قسم خدا کی قتال کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، یہ تو بنی ہاشم کا بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی خبر آئی، ہم خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں ان کے عقائد سے آگاہ ہو چکے ہیں اور ان کے اعمال شیعہ کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اسلام کے ستون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی شخصیت کو مخدوش کرنا چاہتے تھے۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے ہم نے بہت ہی مختصر کا تذکرہ کیا ہے، اگر ہم وسعت دینا چاہیں تو صرف معاویہ کے ایسے اعمال کے لیے زخیم جلد درکار ہے، ایک زمانہ جن میں ننگ و آر و فضیحت کی بنیاد پر اگر سے بنی امیہ سے بخشش و اطار و وصولنے والے بعض علماء سو نے ان ایوب کے پردہ پوشی کی حت المقدور کوشش کی ہے، ان علماء کو لالچ نے اندھا بنا دیا تھا، انہوں نے دنیا کی آخرت کے عوض خریدا تھا اور باطل سے حق کا سود سودا کر لیا تھا، حالانکہ وہ حقیقت سے ناواقف تھے، اکثر مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے۔ اس مختصر بحث میں جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر بنی امیہ اور ان کے پیروکاروں کا کتنا اثر ہوا کہ جنہوں نے 100 سال تک مسلمانوں پر حکومت کی ہے جبکہ انہوں نے اپنے پرانا مسلک نہیں چھوڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منافقوں کا مسلمانوں پر بہت برا اثر پڑا، ان کے عقیدے بدل دیے، اخلاق و معاملات اور راستوں میں تبدیلی پیدا کر دی، یہاں تک کہ ان کی عبادات میں رکھنا ڈال دیا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ امت حق کے نصرت سے چشم پوشی کر کے دشمنان خدا و رسول کے شانہ بشانہ ہوتی اور اولیاء خدا کی ذلت و رسوائی ہوتی، اور ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم طلیق ابن طلیق لعین ابن لعین معاویہ کی خلافت تک رسائی کی تفسیر کریں کہ جو اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہہ رہا تھا، ایک وقت میں مورخین ہمیں فریب دیتے ہیں کہ لوگوں نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اگر ہم آپ کو کجردی پر دیکھتے تو شورش برپا کر دیتے، تلواروں سے آپ کا مقابلہ کرتے، انہی مورخین کو ہم یہ لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ معاویہ نے قہر و غلبے سے مسند خلافت پر قبضہ کر لیا اور اپنے پہلے خطبے میں تمام صحابہ سے کہا کہ میں تم لوگوں سے نماز پڑھنے روزے رکھنے کے لیے جنگ نہیں کی، میں نے تم پر اپنی حکومت کے استحکام کے لیے جنگ کی تھی، سو آج میں تمہارا حاکم ہوں، صحابہ میں سے کسی نے جنبش نہ کی اور نہ ہی کسی نے کوئی اعتراض کیا، بلکہ اس کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور یہی نہیں بلکہ جس سال معاویہ خلیفہ ہوا اس سال کا نام بھی عام الجماعت رکھ دیا گیا، حالانکہ وہ سال عام الفرقہ تھا۔ اس کے بعد ہم صحابہ کو اس بات پر راضی دیکھتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولی بنا دیے، جس کے بارے میں وہ ناواقف تھا۔ معاویہ کے اس فعل سے بھی ان میں کوئی تحریک پیدا نہ ہوئی۔ ہاں، جن صالح افراد میں پیدا ہوئی تھی انہیں یزید نے حادثہ حرہ میں قتل کر دیا گیا، اور باقی بچ جانے والوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ یزید کے غلام ہیں۔ ان تمام باتوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہم مومنوں کی امارت و ریاست کی باغڈور بنی امیہ کے فاسق ترین اشخاص مروان ابن حکم اور ولید ابن عقبہ وغیرہ کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مومنوں کے حاکم و امیر نے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباح قرار دے دیا۔ لشکر نے جو کچھ کیا، عصمت دری کی، خانہ خدا کو آگ لگائی، حرم خدا میں بہترین صحابہ کا قتل عام کیا، مومنوں کے حاکم نے ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا، یعنی ریحانہ و ذریت رسول کو تہ تیغ کیا، ان کی بیٹیوں کو قید کیا، امت میں سے کسی میں جرت نہ ہوئی اور نہ کسی نے بھی جوانان جنت کے سردار کی مدد کی۔ انہی مومنوں کے امیروں میں سے ولید نے کتاب خدا کو پارا پارا کیا اور قرآن کو مخاطب کر کے کہا، جب روز حشر خدا کے پاس جانا تو کہہ دینا کہ پروردگار، مجھے ولید نے پارا پارا کیا ہے۔ انہی مومنوں کے امیروں نے حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام پر ممبروں سے لعنت کی اور اپنی حکومتوں کے لوگوں کو علی علیہ السلام پر لعنت کا حکم دیا۔ اس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت کرتے تھے، پھر بھی ان مومنوں میں سے کوئی حرکت و جنبش پیدا نہ ہوئی، اور اگر کسی نے علی علیہ السلام پر لعنت کرنے سے انکار کر دیا تو اسے قتل کر دیا گیا، دار پہ چڑھا دیا گیا۔ انہی مومنوں نے امیروں کے حکم کھلم کھلا شراب خوری، زنا کاری، لہو لعب، ناچ وغیرہ کا ارتکاب کیا، لیکن اگر کوئی اہمیت نہ دی گئی۔ پس جب امت سعدیہ کے حاکموں کا اخلاقی انحطاط کی یہ حالت ہے تو ان میں سے ایسے عوامل بھی ہوں گے جنہوں نے ان کے عقیدوں کو متاثر کیا ہوگا۔ ہماری اس بحث کا یہ مہم عنصر ہے، کیونکہ ان کا تعلق عصمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ہے۔ اولاً جس سے ہماری تنبیہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ خلفۂ ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلم بند کرنے سے منع کر دیا تھا، بلکہ بیان کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ ابو بکر نے حضرت اپنی خلافت کے زمانے میں ایک روز لوگوں کو جمع کیا اور کہا، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ احادیث نقل کرتے ہو اور ان میں اختلاف کرتے ہو، اس سے تمہارے بعد لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا، لہٰذا آج سے تم سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان نہ کرنا، اور جو شخص تم سے سوال کرے اس سے کہہ دو ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے، اس کے حلال و حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اسی طرح عمر بن خطاب نے لوگوں کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے سے منع کیا۔ قرظہ ابن کعب کہتے ہیں کہ جب ہم عمر ابن خطاب کے ساتھ عراق جا رہے تھے، اس وقت درمیان راہ میں عمر نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہوں؟ سب نے کہا ہماری عزت افزائی کے لیے۔ انہوں نے کہا، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب تم دیہاتوں سے گزرو تو قرآن کو اس طرح پڑھنا جس طرح مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، انہیں احادیث سے آگاہ نہ کرنا کہ اس میں مشغول ہو جائیں، قرآن کو زیادہ پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم روایات نقل کرو، میں بھی تمہارا شریک کار ہوں۔ یہی راوی کہتا ہے کہ اس نے اس کے بعد کوئی حدیث نقل نہیں کی۔ جب ہم لوگ عراق پہنچے تو لوگ تیزی سے ہمارے پاس آئے تاکہ ہم سے حدیث کے بارے میں سوال کریں۔ قسطہ نے ان سے کہا کہ ہمیں اس سے عمر نے منع کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے چپے چپے سے صحابہ کو جمع کر کے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان نہ کیا کرو، اور کہا کہ اس سلسلے میں تا زندگی میرا ساتھ دینا اور مجھ سے جدا نہ ہونا۔ پس صحابہ نے ان کی زندگی میں کوئی حدیث بیان نہ کی۔ خطیب بغدادی اور زبیبی نے تذکرۃ الحفاف میں تحریر کیا کہ عمر بن خطاب نے مدینہ میں 3 صحابہ یعنی ابو درد اور ابن مسعود اور ابو مسعود انصاری کو زیادہ حدیثیں بیان کرنے کے جرم میں قید کر دیا۔ اسی طرح عمر نے صحابہ کو حدیثوں کی کتابوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے سوچا شاید عمر انہیں ایک انداز سے مرتب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی اختلاف باقی نہ رہے، اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں کو عمر کے حوالے کر دیا اور عمر نے سب کو جلا ڈالا۔ اس کے بعد عثمان مسند خلافت پر آتے ہیں اور تمام لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان حدیثوں کو بیان کرے اور جو ابو بکر و عمر کے زمانے میں نہیں سنی گئیں۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان کا زمانہ آتا ہے۔ جب وہ مسند خلافت پر متمکن ہوا تو ممبر پر جا کر کہا، لوگوں خبردار، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث نقل کی مگر وہ حدیث جو عہد عمر میں بیان کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے نقل کرنے پر پابندی میں کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا، اور وہ یہ کہ ان حدیثوں پر عمل نہ کرے، ورنہ اس طویل مدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو نقل کرنے پہ کیوں پابندی لگائی تھی، اور حدیثوں کا لکھنا بھی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع ہوا۔ گزشتہ بحثوں سے خصوصاً اس نسہ صریح سے خلافت کے بارے میں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا، ابو بکر و عمر نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرنے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ کہیں یہ نصوص دنیا کے گوشہ و کنار میں یہاں تک کہ دیہاتوں میں نہ پہنچ جائیں کہ لوگوں پر یہ بات آشکار ہو جائے کہ عمر و ابو بکر کے خلافت شرعی نہیں ہے، بلکہ اس کے حقیقی وارث تو علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں اور ان کے اس حق کو غصب کر لیا گیا۔ اس موضوع پر ہم اپنی کتاب لاکونہ ما صادقین میں سیر حاصل بحث کر چکے ہیں، مزید اطمینان کے لیے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ عمر بن خطاب کے بارے میں تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ وہ ہر اس اور آپ کی طرف بھی ذکر قرآن کو نازل کیا ہے، ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، یا یہ صاحب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی کوشش ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید اکثر عمر کی رائے کے مواقف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مخالف نازل ہوتا ہے۔ ان ناسمجھوں نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ صحیح بخاری میں مجھے یہ واقعہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ عمر نے ہمارے یاسر کی روایات قبول کرنے سے انکار کر دیا، خصوصاً ان روایات کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیمم کا طریقہ تعلیم دیا تھا۔ اسی طرح عمار کے اس قول سے بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے عمر کے خوف سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس سے بیان نہ کروں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ عمر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے والے پہ غضناک کرتے تھے اور راوی کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب خلیفہ سے وہ صحابہ بھی خوف کھاتے تھے جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور مدینے سے باہر نہیں جا سکتے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ کہیں جاتے تھے انہیں حدیث بیان کرنے سے شدت کے ساتھ منع کیا جاتا تھا۔ ان کی ان کتابوں کو جن میں انہوں نے حدیثیں جمع کی تھی جلا دیا گیا تھا اور ان سے کچھ کہنے کی جرات بھی نہیں تھی، تو بیچارے عمار کی حیثیت ہی کیا تھی، اور علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہونے کے سبب ویسے بھی قریش کی نظروں میں خوار تھے۔ اور جب ہم ٹھنڈے دل سے تعمل کے ساتھ یوم الخمیس کو اور کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبود حقیقی سے جا ملے، کہ جس دن کو ابن عباس نے روز مصیبت کا نام دیا ہے، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے قلم و دوات طلب کیا تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک نوشتہ لکھ دیں جس سے اس کے بارے میں کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اس روز بھی ہم عمر ابن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، معاذ اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزیان کا الزام لگاتے ہیں اور متناقص رائے کا موافق تھا جس کا تعلق خلافت سے ہوتا تھا۔ एक जगह हम उन्हें अबू बकर की बैत को उस्तवार करते और लोगों से जबरन बैत लेते देखते हैं, जो इत्तफाक़ी अम्र था और खुदा ही ने इसके शर से महफूज रखा। जब उन्हें खिलाफत से मुतालिक 6 रुकनी कमेटी बनाते और ये कहते देखते थे कि अगर मैं अली इब्ने अबी तालिब को खलीफा बना दूं तो वो लोगों को सही रास्ते पर चलाएंगे, पर जब उन्हें इस बात का एतराफ है कि अली अलैहिस्सलाम ही तनहा वो शख्स हैं कि जो लोगों को राह रास्त पर चला सकते हैं, तो उन्हें खलीफा क्यों नहीं बनाया और किस्सा पाक क्यों नहीं किया ताकि इससे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह व हिफाजत हो जाती। इसके बाद हम फिर तनाकुस देखते हैं और उमर इब्ने औफ को तरजीह देते हैं, फिर तनाकुस देखते हैं और उमर कहते हैं कि हम हुज़ैफ़ा का गुलाम सालिम जिंदा होता तो मैं उसको खलीफा बना देता। इससे ज़्यादा ताज्जुब की इस बात तो यह है कि अबू हफ्सा उमर बिन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल करने पर पाबंदी लगा दी और सहाबा को मुक़ीद कर दिया, बाहर निकलने से मना कर दिया और जिन लोगों को वो कहीं तैनात करते थे उन्हें भी लोगों के सामने हदीस बयान करने से पहले ही मना कर देते थे। सहाबा की इन किताबों को जला देते थे जिनमें नबी की अहादीस मरकूम थी। क्या उमर नहीं जानते थे कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को बयान करती है? क्या इनकी नज़रों से खुदा का यह कौल नहीं गुजरा, व अनजलना इलैका ज़िक्रा लतबीना लिन्नासा मा नज़ुल इलैहिम, सूरह नहल की आयत नंबर 44। कहते हैं कि हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। इस वाक़े को बुखारी, मुस्लिम, इबन माजा, निसाई, अबू दाऊद और इमाम अहमद वगैरह के अलावा बहुत से मुर्रखीन ने भी नकल किया है। जब उमर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हदीस लिखने से मना कर सकते हैं और वो भी सहाबा और अहल बैत के एक जिम गफीर के सामने जसारत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं और इन पर हिज्यान की तोहमत लगा सकते हैं कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़रगदीर ज़रखरीद गुलामों और मुसलमान लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नकल करने से मना कर दिया। और फिर वो खलीफा हाकिम वक्त थे जिनके पास ताकत व सरवत मौजूद थी और इसमें भी शक नहीं है कि सहाबा की कसीर तादाद का ताल्लुक अंसार और कुरैश से था। यही बेहतरीन अफराद थे, कबीलों में उनका असर व रसूख था। ये कबीले खौफ तमाव या निफाक की वजह से आ हजरत के साथ रहते थे। इन सहाबा की अक्सरियत को भी हम उमर की तरह में मिलाते देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिज्यान का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने की पाबंदी में भी हम इन्हें उमर के शाना बशाना देखते हैं। मेरा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस लिखवाने को नज़रअंदाज किया है उसका सबसे बड़ा सबब यही था, क्योंकि वो वही के ज़रिए इस बात को जानते थे कि मंसूबे कवि हैं, अगर इस सिलसिले में कोई किताब लिखी जाएगी तो इस्लाम की राह में रुकावट बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो चीज़ लिखना चाहते थे जो उम्मत को जलालत व गुमराही से महफूज रखने वाली थी, यानी अगर अमीर व खुल्फा मौक़िफ बदल देंगे तो वो किताब अगर लिखी जाए जलालत व गुमराही से महफूज रहने का बायस होगी। बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के चेहरे अक्दस के रंग कैसे मुतगैर होता जबकि आप बिस्तर मर्ग पर थे और आपके कान में परवरदिगार की तरफ से वही की मुसलसल आवाज़ आ रही थी, अपनी उम्मत की सरकशी देख के आपका दिल हसरत व याद से भर आया। अफाता माता और कतले अनकलब तहम अला आकबिकुम, ये आयत अबस्त नाजिल नहीं हुई बल्कि ये एक हतमी नतीजा है, क्योंकि खुदावंद आलम ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की वसीसा कारियों और इनके मकरूह फरेब से आगाह कर दिया था। बस वो तो आंखों की खयानत और दिलों में छुपे हुए राजों से आगाह है और कसम है इस ज़ात की जिसने अपने रसूल को इज्जत बख्शी और उनको हर एक चीज़ से बाखबर किया और उनको इससे कहीं बेहतर जजा दी کہ جو ان کی امت کی طرف سے مل سکتی تھی، اور ان کو امت کے ارتداد و کفر کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ آپ نے فرمایا، اس روز عالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنے دوست نہ بنایا ہوتا۔